نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عن عمران ابن حسين رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک حدیث ہے, اس میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن, کہ علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور وہ ہر ایمان والے کے ولی ہیں. ظاہر ہے اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. آپ کا ایک سٹیچر, جو آپ کا ایک مرتبہ ہے, ظاہر ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے بعد نان نبی کے اندر اگر دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, وہ نمبر 4 کے اوپر تمام کی تمام انسانیت میں بلند درجے پر ہے. حضرت ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی از امنگ دا ٹاپ 4, جس کہہ سکتے ہیں کینڈیڈیٹس آف کامیابی کے جو مقام پر ہیں, وہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک ظاہر مرتبہ ہے, ایک مقام ہے. یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کا پورا بڑا ڈیٹیل واقعہ بھی ظاہر نقل کیا ہے. حجت الوداع کے موقع پر واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں, اور یہ تمام کے تمام جو مومنین ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ولی ہیں. تو ظاہر ہے یہ اس طرح کا جو سینٹنس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, یہ کسی کا ایک مرتبہ, ایک مقام اس کو بتانے کے لیے استعمال اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. وہ اس طرح کا ورڈز استعمال کیا کرتے تھے, جیسے کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے جس کے میں غزوے میں ایک صحابی حضرت جلبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونے کا واقعہ ہے. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کی جو لاش مبارک تھی, جو آپ کی باڈی تھی, اس کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھا ہاذا منی وانا منہ, کہ یہ جو جلبیب ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ظاہر ہے اس میں حضرت جلبیب رضی اللہ عنہ کا مقام بتانا مقصود تھا وہاں پہ. یا اسی طرح سے ایک جو قبیلہ اشعرین تھے, جس سے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بھی جس قبیلے سے تعلق تھا, جو یعنی خاندان سے جس کا قبیلہ اشعرین, یہ وہ لوگ تھے جو جن کی بہت فضیلتیں بیان اور بھی آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. یہ جہاد وغیرہ کے سفر میں نکلتے تھے یا مدینہ میں کبھی رکتے تھے تو ان کی خاص کوالٹی ہوتی تھی. ان میں جب کھانا پینا کچھ کم ہو جاتا تھا یا کوئی بھی جو ضرورت کی اشیاء, تو وہ جو کچھ بھی آپس میں بچتا تھا وہ ایک جگہ جمع کر لیتے تھے اور آپس میں بالکل ایکولی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ فلاں کا مال ہے یا میرا ہے یا تمہارا ہے, نہیں, سارا مال ایک جگہ اکٹھا کر کے اور پھر سب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لیتے تھے تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے. تو ان کی فضیلت, قبیلہ اشعرین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہم منی وانا منہم, کہ یہ جو قبیلہ اشعرین کے لوگ ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. ظاہر ہے اس طرح کی بات اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے جس کی خاص فضیلت کسی خاص موقع پر بیان کرنا مقصود ہوتی تھی. تو یہاں پہ بھی اس روایت میں ظاہر ہے بڑی فیمس روایت ہے, جس جو حجت الوداع سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی. تو اس کا کانٹیکسٹ تو خیر اپنے مقام پہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہی ہیں, لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہے ایک جو اسٹیچر تھا, ایک مرتبہ تھا, وہ بہت ساری اس میں روایات ہمیں ملتی ہیں, اتنی ایمپل نریشنز ہمیں ملتی ہیں کہ یعنی انکاؤنٹیبل جسے کہا جا سکتا ہے. ایک روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے جسے روایت کو بیان بھی کیا ہے, کہ غزوہ خیبر کے موقع پر, خیبر کا جو مقام ہے یعنی وچ از رفلی 184 کلومیٹرز, اپروکسیمیٹلی 125 miles کے قریب شمال میں, نارتھ میں مدینہ منورہ سے جو ایک جگہ ہے خیبر, جہاں پہ جیوز وغیرہ سارے آباد تھے، یہود وغیرہ، ان پہ جب فتح مکہ سے یعنی سوری صلح حدیبیہ یعنی 6 ہجری کے اینڈ میں جب صلح حدیبیہ ہو گیا اور مکہ والوں نے اگرچہ عمرہ تو نہیں کرنے دیا لیکن صلح حدیبیہ میں ایک جو ٹریٹی سائن ہو گئی، پیس ٹریٹی جسے کہا جا سکتا ہے، تو وہ کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے اور ذلحج کا تقریباً پورا مہینہ وہیں گزارا، اور اس کے بعد محرم سن 7 ہجری میں آپ نے خیبر کی طرف چڑھائی کی. رفلی 1500 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے اور وہاں پہ ظاہر ہے بہت سارے ڈفرینٹ جو جیوز تھے انہوں نے بہت ڈفرینٹ قبیلے سارے جمع ہو چکے تھے اور انہوں نے بڑے بڑے وہاں پہ قلعے بنا لیے تھے، یو نو فورٹریسز تھے، اسے اسٹرانگ فورٹریسز تھے. بہرحال بہت ساروں پہ قبضہ ہو گیا لیکن ایک فورٹریس بہت ہی اسٹرانگ تھا، وہاں اندر کھانے پینے کا بھی سارا بندوبست تھا ان کے پاس اور مسلمان اس پہ قبضہ نہیں کر پا رہے تھے کسی وجہ سے. تو ایک روایت میں آتا ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ کل میں اس جو لشکر کا جھنڈا ہے، جو فلیگ ہے، وہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ شخص سے محبت کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس روایت میں آتا ہے پھر جب اگلے دن صبح ہوئی تو تمام کے تمام صحابہ کرام جو تھے وہ ظاہر ہے متوجہ ہو گئے کہ کون وہ لکی شخص ہے، کون وہ، کس کا ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے اور آج ان کے ہاتھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیابی ہوگی ہمیں. اگلے دن صبح پھر سب اسی ویٹ میں تھے کہ کس کو وہ جھنڈا دیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین علی ابن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں. صحابہ نے دور سے اشارے سے عرض کیا ہوا یا رسول اللہ وہ وہاں پہ ہیں، یشتکی عینی، ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف تھی تو اس وجہ سے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا اور وہاں انہوں نے، علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آنکھ میں کچھ تکلیف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تھوک تھا یعنی اپنا آب دہن وغیرہ سلائیوا ان کی آنکھ میں ذرا سا ڈالا جس سے ان کی آنکھ بالکل صحیح ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا علی رضی اللہ عنہ کو دیا. اور پھر ظاہر ہے مشہور بڑی فیمس روایت ہے کہ انہی کے ہاتھ پہ وہ فتح مسلمانوں کو ہی اور اس قلعے پہ بھی قبضہ ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ بعض ایک دو چار نہیں بلکہ سینکڑوں روایات سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے. اور گویا اس قرآن پاک کی جو آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران کے اندر، تو اس طرح سے گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ اور اس کے رسول کے محب اور محبوب تھے الحمدللہ، اور اس وجہ سے ہی گویا ان کی اتنے فضائل اور فضیلتیں ہمیں ان احادیث وغیرہ میں ملتی ہیں. بلکہ ایک روایت میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت زر ابن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرا النسمۃ انہ لعید النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الا ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے، یعنی جو پلانٹس کو گرو کرتا ہے ایک سیڈس کے اندر سے، اور جس نے تمام کی تمام یو نو لیونگ تھنگس کو، جانداروں کو پیدا فرمایا ہے. مجھ سے علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، مجھ سے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے فرمایا تھا مجھ سے کہ وہی بندہ محبت کرے گا مجھ سے جو مومن صادق ہوگا، اور وہی شخص مجھ سے بغض اور عداوت رکھے گا جو منافق ہوگا. ظاہر ہے ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں طریقے سے بھی، تو ایک طرف تو لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کو اتنی محبت کی کہ اس میں غلوب کے درجے میں آ گئے، اور پھر دوسری طرف آپ سے بغض رکھنے والے بھی بہت سے ملے، لیکن عام مسلمان کا جو عقیدہ ہے ظاہر ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور مقام کسی صورت میں بھی کم ہونے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے بات، کیونکہ دیکھے جائے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو اسلام کی تھی اس پہ لبیک کہنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، آپ کے حقیقی چچا زاد بھائی، یو نو فرسٹ کزن بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خصوصی محبت فرماتے تھے، اور اتنی محبت بلکہ کہ حضرت اپنی لاسٹ اور سب سے چہیتی بیٹی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا آپ کے نکاح میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ظاہر ہے اتنا ٹرسٹ اور اتنا وہ تھا کہ اسی وجہ سے دیا، تو علی رضی اللہ عنہ سے کسی بھی فارم میں کوئی بندہ بغض رکھے یہ بالکل شریعت کے خلاف بات ہے، علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے وہ بالکل تمام کی تمام لوگوں میں مین کائنڈ میں نان نبیوں میں فورتھ نمبر پہ ہے، اس سے کم کوئی درجہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کا وہ سٹیٹس اور وہ مرتبہ ہی بیان کیا کرنے کے لیے یہ احادیث میں بھی ہمیں بار بار واقعات ملتے ہیں، اور ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے ٹائم پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، تمام کے تمام صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو فاستخلف علیاً، آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا خلیفہ بنا دیا، اور علی فرمایا کہ آپ یہ پوری یہاں جو ہے نا دیکھ بھال کریں گے، وائل آئی ایم گون ٹو یو نو غزوہ تبوک کا لمبا سفر تھا، یہ دور کا سفر تھا، تو وہاں جانے کے لیے کوئی اپنا ٹرسٹ وردی بندہ پیچھے، اپنا نائب، اپنا ایک کیلف کے طور پہ جو چھوڑا وہ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو خلفونی علی الصبیان والنساء، کہ آپ یہ مجھے عورتوں اور بچوں کے خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے مائنڈ میں آیا کہ مجھے جنگ پر ساتھ لڑنے کے لیے لے جانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکمت ہے کہ مجھے یہاں عورتوں اور بچوں کے اوپر مامور کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کی حفاظت تو اور بھی ضروری تھی، اپنے شہر کی اپنا جو بیس تھی اس کی حفاظت پوری علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آگے فرمایا الا ترضان تکون منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس تمہاری اور میری ایسی منزلت یعنی ایسا ایک نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ ظاہر ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی تو نہیں ہو سکتا، آف کورس جیسے کہ ہارون علیہ السلام تو ایکچوئل نبی تھے، لیکن تم نبی تو نہیں ہو، مگر میں تمہیں اسی طرح سے پیچھے سے اپنا نائب، اپنا ایک خلیفہ، اپنا ایک نامینیٹڈ بندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مشہور واقعہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 میں یہ واقعہ بیان بھی ہوتا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام طور سینا ماؤنٹ سائنائی کے اوپر جا رہے تھے انسٹرکشنز لینے کے لیے، انہوں نے ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا خلیفہ بنا کے چھوڑا تھا لوگوں پر، بنو اسرائیل پر، تو وہی یہاں پہ مدینہ منورہ بھی جو اس کی رسپانسبلٹی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر جا رہے تھے، تو ظاہر ہے، لیکن اس سے بہرحال یہ مطلب نہیں نکل سکتا کہ وہ گویا کہ ایکچوئل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی خلیفہ بننے کے اقدار صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی ڈیٹیل ظاہر ہے وہ بات ہے، لیکن اگرچہ خلیفہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن نماز کی امامت کے لیے مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو انسٹرکشن دی تھی کہ نماز وغیرہ آپ پڑھائیں گے، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی بھی فارم میں دیکھا جائے تو عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، آپ نمبر فورتھ پر تمام کے تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ بہرحال تو دوسری بات بھی یہ بھی سمجھنے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 40 ایئرز پہلے حضرت ہارون علیہ السلام تو وفات پا چکے تھے، تو یہ گویا کہ اس سے اس لیول میں تو مناسبت نہیں بنتی، لیکن اس کی اپنی ایک امپورٹنس اور وہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسبت دہرائی کہ میں آپ کو اس طرح سے خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں جیسے وہ تھے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری روایات میں ہمیں علی رضی اللہ عنہ کی ظاہر ہے فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا من علی، کہ میں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، ولا یؤدی عنی الا انا او علی، کہ یہ بات جو کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، یہ پیغام تم خود جا کے علی کو پہنچا دو یا میں ان کو خود پہنچا دوں گا۔ تو یہ ظاہر ہے مشہور بہت ہی ڈیٹیل جب واقعات ہیں اور احادیثوں میں ان کی بڑی ڈسکشنز ہمیں ملتی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا کہ علی مجھ سے اور میں ان سے ہوں. وجہ یہ تھی کہ فتح مکہ کے بعد جب سن 8 ہجری میں ہو گیا فتح مکہ تو اس سے نیکسٹ ایئر سورہ برات نازل ہوئی جس میں یعنی سورہ توبہ جس میں مشرکین اور کفار کے بارے میں خاص آرڈرز تھے کہ ان کو حرمین وغیرہ سے باہر کر دیا جائے اور جو حق وغیرہ وہاں کے انسٹرکشنز تھیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امیر حج بنا کر بھیجا وہاں پہ مکہ مکرمہ جو حج کی ساری معاملات کو دیکھنے کے لیے. لیکن اس وقت کا جو قانون جو گویا کہ عربوں میں اس وقت کا ایک دستور تھا وہ یہ تھا کہ جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا خود یا پھر اس کا کوئی رشتہ دار آ کر اس کی نائب کے طور پر اور قائم مقام کی حیثیت سے ایک نسبی جینیٹک رشتہ داری ہونا گویا کہ عربوں کا ایک دستور تھا کہ ہونا ضروری تھی سردار کے آرڈرز کو آگے فارورڈ کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جو انسٹرکشنز ہوں وہ علی رضی اللہ عنہ گویا کہ میرے نائب اور اس کے طور پر میرے سیکنڈ ان کمانڈ یعنی نسبی رشتہ دار بھی ساتھ ہوں گے جب تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا اور وہ ساری امپلیمنٹیشن میں آسانی ہو جائے گی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ظاہر ہے اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کا جتنا بھی فضیلتیں بیان کی جائیں وہ غالباً پاسبل نہیں ہے کہ وہ ایک سیٹنگ کے اندر کمپلیٹ ہو سکیں. ایک روایت میں آتا ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخوت تھی بھائی چارگی جب ہجرت کے بعد پیدا کی ہر صحابی کے ساتھ ایک صحابی کو یعنی ہر انصاری صحابی جو وہاں مدینہ والا تھا اس کے ساتھ ایک مکہ کے جو مہاجر صحابی تھے انہیں ان کے درمیان ایک بھائی چارگی ایک اخا قائم کیا سب کو مل گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے آخی تبین اصحاب کا ولم تواق بینی و بین احد کہ آپ نے سب کے درمیان اخوت قائم کر دی ہے یعنی سب صحابیوں کا ایک بھائی دوسرے صحابی کا بنا دیا لیکن میرا کوئی بھائی نہیں ابھی تک آپ نے بنایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انت اخی فی دنیا و الآخرہ تم تو میرے اور بھائی اور دنیا اور آخرت میں یعنی گویا اس سے بڑھ کر کسی کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو جب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ دنیاوی اخوت اور یہ تو ظاہر ہے یہ تو صرف ایک دنیاوی معاملہ ہے اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے جیسا کہ بہت ساری روایات سے پتہ بھی چلتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مرتبہ بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا کھانے کے لیے آپ تشریف فرما تھے. آپ نے دعا فرمائی اللہم آتنی بحب خلق کا الہی کا یاکل معیہ حاضر طیر کہ اے اللہ میرے پاس اس بندے کو بھیج دے جس سے تو محبت کرتا ہے تاکہ وہ میرے ساتھ یہ مل کر کھائے. اور فجاء علی فاکل معہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھایا. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بھی علی رضی اللہ عنہ ایک بہت ہی پسندیدہ شخصیت تھے. اور آپ کا مقام بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی روایات بیان فرمائی. ایک روایت میں آپ نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا کہ میں دار الحکمہ ہوں یعنی حکمت کا جو علم ہوں یا علم کا شہر ہوں یا گھر کہہ لیں حکمت کا گھر ہوں حکمت کا جو یعنی منبع ہوں میں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں گویا انٹرنس ہیں اگر کوئی یہاں آنا چاہے تو وہ علی رضی اللہ عنہ کے تھرو ہو کر ہی آئے گا. ظاہر ہے اس میں کچھ روایات کے اوپر پھر محدثین کرام نے جرح بھی فرمائی ہے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ یا نے جیسے ان روایات کے بارے میں نے موضوع قرار دیا ہے یا پھر بعض روایت میں ابن تیمیہ یا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے بعض حضرات نے یا ترمذی نے انہیں غریب یا ضعیف کہا ہے لیکن بہرحال روایات تو اپنی جگہ موجود ہیں. اور علی رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ جتنی روایات ملتی ہیں اس میں ایک دو کو اگر مائنس بھی کر دیا جائے تو بھی ان کے مرتبے اور مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ کسی لشکر میں علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور وہاں یعنی کوئی جنگ کے لیے یا اللہ عالم کسی سفر پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اللہم تم اتنی حتی تری یعنی علین، کہ مجھے اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ میں علی کو نہ دیکھ لوں، یعنی آپ سے ملنے کا اتنا شوق رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرمایا، من احبنی و احب ہذینی اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جو کوئی ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے اور ان کی والدہ اور ان کے والد سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ظاہر ہے یہ علی رضی اللہ عنہ اور ان کی پوری فیملی کی خاص مقام اور مرتبے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بے تحاشا روایات میں ہمیں بیان فرمایا. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور اس وقت میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اگر موت کا وقت قریب ہے تو مجھے راحت والی موت عطا فرما، یعنی تکلیف نہ ہو اس موت سے، اور اگر میری موت میں ابھی دیر ہے تو مجھے فراخی زندگی یعنی اس بیماری اور تکلیف سے مجھے نجات دلائے، سے دور کر. تو بارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تم نے یہ کیا کہا، تو علی رضی اللہ عنہ نے جواب دہرا دیا کہ میں نے دعا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، اللہم عافی، اے اللہ اسے عافیت عطا فرما علی کو، یا پھر او اشفی یعنی اسے شفاعت عطا فرما. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فمشتقی تو رجعی بعد، کہ اس کے بعد مجھے کبھی وہ بیماری پیش نہیں آئی. اور یہاں تک بھی تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ اکثر سردی کے موسم میں گرم موٹے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہوتے تھے، یا گرمی کا موسم ہے اور آپ بالکل لائٹ سردیوں کے کپڑے موٹے یعنی وائس ورسا پہن کر گھوم رہے ہیں، اور یعنی یا سردیوں کا موسم ہے آپ نے پتلے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پسینہ چھوٹ رہا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ اس پر علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ایک دفعہ میری آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آب دہن تھوک مبارک میرے آنکھ میں ڈالا اور اس کے بعد مجھے کبھی آنکھ سے تکلیف نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی، اللہم زیب عنو الحر والبرد، کہ اس سے سردی اور گرمی کو دور کر دے. تو مجھے اب کبھی سردیوں میں زیادہ سردی نہیں لگتی اور گرمیوں میں زیادہ گرمی نہیں لگتی، آئی ایم فائن ود ایدھر وے آئی ایم. تو ظاہر ہے اتنی کلوزنس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. ایک دوسری روایت میں بلکہ آتا ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رائیتنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاربط الحجر علی بطنی من الجوع، کہ میں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ٹائم بھی دیکھا ہے کہ ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کو برداشت کیا کرتے تھے، اور پھر ہم نے ایسا ٹائم بھی دیکھا لطب لو اربعین الف دینار، کہ ہماری صرف مال زکوٰۃ جو تھی وہ 40,000 اشرفیاں ہوتی تھی. گویا یو نو ان گڈ ٹائمز اینڈ ان بیڈ، جو بھی ہر طرح کا ٹائم تھا اس میں علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنس ڈے ون گزارا. اور ظاہر ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے کا مقصد ان باتوں کا یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ایک فضیلت ہے وہ اپنی جگہ قائم اور رہے. اور پھر بعض اوقات یہ بھی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ظاہر ہے انہیں تو وحی کے ذریعے علم تھا کہ بہت سارے لوگ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی گمراہی میں پڑ جائیں گے، بعض ان کی فیورٹزم کے میں ایکسیڈ کر جائیں گے، اتنے زیادہ کراس کر دیں گے حدوں کو، اور بعض ان کی اگینسٹ میں. تو ایک مرتبہ جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، وہاں سے واپسی میں جب صحابہ کرام نے کچھ شکایت ہو گئی کسی وجہ سے، جس میں اگرچہ علی رضی اللہ عنہ بالکل صحیح تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روکا. اور مشہور واقعہ غدیر خم کا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ فلکیہ عمر ابن بعد ازار، کہ علی مولا ہیں تمہارے لیے اور میں ان کا مولا ہوں. اور عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا، واہ بھائی آپ کا کیا زبردست مرتبہ اور مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس روایت میں ظاہر ہے مولا کا جو لفظ ہے، یہ بہت ساری جو قاموس المحیط جو ڈکشنری ہے عربی کی، اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ڈفرینٹ معنوں میں آتا ہے، مالک، سردار، غلام آزاد کرنے والا، آزاد شدہ، انعام دینے والا، یا جسے انعام دیا جائے، محبت کرنے والا، ساتھی، دوست، حلیف، پڑوسی، مہمان، شریک، بیٹا، کزن، بھانجا، بھتیجا، چچا، داماد، رشتہ دار، ولی، تابع، یہ بہت سارے ڈفرینٹ میننگز میں، عربی کا لفظ تو ایک ہوتا ہے لیکن بہت سارے ڈفرینٹ میننگز میں آ جاتا ہے. تو یہاں ظاہر ہے اس کا مطلب یہی ہے، دوست اور جو کوئی مجھے دوست رکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، اور جو علی کا دوست ہے وہی میرا دوست ہے. یعنی یہاں پر مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہی فضیلت کو بیان کرنا ہی مقصود تھا. ہوا یہ تھا، ظاہر ہے بہت ڈیٹیل واقعہ ہے، کہ یمن سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کسی کو بھیج دیں تاکہ ہمیں دین وغیرہ سکھائے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا ہے معاملات سکھانے کے لیے، اور پھر ساتھ میں دعا بھی فرمائی، اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، کہ جاؤ وہاں پہ اور انشاءاللہ سیادی قلبک، اللہ تمہارے دل کو ڈیفینیٹلی ہدایت عطا فرمائیں گے اور تمہیں تمہاری زبان کو ثابت قدم فرمائیں گے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہم ثبت لسانہ واہدی قلبہ، کہ آپ کی لسان کو ثابت قدمی کے ساتھ اور دل کو ہدایت پر رکھیں گے. اس پر علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں اس کی ڈیٹیل میں فرمایا بعد میں، فما اشکل علی قضاء بعد، کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے میں پریشانی نہیں ہوئی. فقضاہم علی، جیسے کہ آتا ہے، تو علی رضی اللہ عنہ کی جو قضاء کا معاملہ تھا، فیصلہ کرنے کی جو آپ کی صلاحیت تھی، وہ ظاہر ہے بہت ہی ہائی لیولز کے اوپر تھی. ظاہر ہے لفظ یہاں پہ سیاہ دی سین کے ساتھ جو آتا ہے وہ یقین کے بالکل اظہار کے لیے آتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب آیا، انما معی ربی سیاہ دینی، کہ موسٹ ڈیفینیٹلی موسٹ شورلی میرا رب مجھے میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا. تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جہاں تک بات ہے، تو آپ کی بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں ہی فرما دی. ایک روایت میں فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ ابن مریم، کہ تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہے. اب غزۃ الیہود کہ حتیٰ بہت امہ احبت نصارہ حتیٰ انزلو منزلۃ اللتی لیست لہ، کہ تم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح ہو کہ یہود نے ان سے بغض کیا، اور ایسا بغض کیا کہ ان کا جو مرتبہ اور مقام تھا ان کی والدہ کا، اس سے ہی ان کو گرا دیا. اور پھر نصارہ نے ان سے ایسی محبت کی کہ اس میں اتنی غلو کے ساتھ آگے نکل گئے جو کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، گویا بدعت کے فارم میں آ گیا. تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو تم سے بغض رکھیں گے. اور ایسا ہوا پھر بعد میں خوارج کا جب فتنہ اٹھا، جس میں پیشن پیش جس نے آپ کو شہید بھی کیا، بدبخت شقی عبد الرحمن بن ملجم نے، اس کے یہ خوارج وغیرہ نے، تو انہوں نے ایسا آپ کے اس سے بغض رکھا کہ بالکل جان لینے پہ آ گئے. اور پھر ایسے لوگ بھی آئے اس امت میں جنہوں نے آپ سے ایسی محبت میں ایکسٹریم لیول پہ گئے اور غلو میں چلے گئے کہ گویا بدعت کی فارم اختیار کر لی. تو دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشن گوئی فرما دی تھی. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے پچھلی قوموں میں سب سے بدبخت شخص کون گزرا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا الذی اکر الناقہ، کہ وہ شخص جس نے اونٹ قوم سمود کی اونٹنی کو ذبح کیا تھا، جو قرآن پاک میں سورہ شمس میں مشہور واقعہ بھی آتے، کذب سمود بطغواہ اذ انبعث اشقاہا. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، تم نے صحیح کہا. اور پھر دوبارہ پوچھا کہ آنے والے لوگوں میں سب سے بدبخت شقی کون ہوگا؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے معلوم نہیں ہے. تو ظاہر ہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر کے اگلے حصے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جو تمہیں تلوار سے یعنی یہاں ضرب لگا کے اور شہید کرے گا، وہ سب سے بدبخت شخص ہوگا. اور اشارہ ظاہر ہے یہی یہ عبد الرحمن بن ملجم کی طرف اشارہ تھا، مشہور جو آپ کی شہادت کا واقعہ ہے، کہ ظاہر ہے یہ علی رضی اللہ عنہ کے ہی انیشلی تو آف کورس فالوورز میں سے ہی تھے، آپ کے لشکر کے گروہ ہی میں ہی تھے، لیکن آپ کے فیصلوں سے انہیں اختلاف ہوا اور پھر وہ بغاوت پر اتر آئے اور ان کی تعداد میں سیورل تھاؤزنز ہو گئے. اور پھر بہت سارے لوگوں سے افہام و تفہیم کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہے نیگوشیشنس کی اور وہ مان بھی گئے، اور میجورٹی کا خاتمہ بھی ہو گیا. لیکن اب جو باقی رہ گئے ان سے ظاہر ہے علی رضی اللہ عنہ کو پھر لڑ کر اور بائی فورس انہیں سیٹل ڈاؤن کرنا مقصد تھا. انہیں میں تین بختبخت شخص، ایک برق بن عبداللہ، ایک عمر بن بکر تمیمی اور ایک عبد الرحمن بن ملجم، یہ تین بختبخت شخص تھے. انہوں نے مل کر بیٹھ کر سازش کی کہ ہم اس وقت جو اس امت میں گویا جو بھی اختلاف تھا اس کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کا رسپانسیبل ٹھہرایا، اور یہ پلاننگ کی کہ ہم تینوں ان کو قتل کریں گے، اور ڈیسائیڈ کیا کہ 17 رمضان کو تینوں فجر کے بعد ان پر حملہ آور ہوں گے. عبداللہ بن عمر نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا اور آپ پر حملہ بھی کیا، اور آپ تھوڑا بھاگے لیکن بچنے کے لیے، مگر اس بدبخت کے حملے سے آپ کے ایک بیگ کے اوپر وار ہوا، اور جس کی وجہ سے آپ ظاہر زخمی بھی ہوئے. اور پھر عمر بن بکر تمیمی کے نکلا حضرت عمر بن عاص کو کے قتل کو شہید کرنے کے مقصد سے، اور اتفاقاً ہوا یہ کہ اس دن حضرت عمر بن عاص کسی شدید تکلیف کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھانے نہ جا سکے، اور انہوں نے ایک دوسرے صحابی خارجہ بن حبیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اپنی جگہ، آرڈر کیا کہ نماز پڑھائیں. وہ وہاں نماز پڑھا رہے تھے کہ اس بدبخت کی وار سے عمر بن بکر نے جب کیا تلوار کا وار، اور وہ شہید ہو گئے. دوسرے صحابی عمر بن عاص بچ گئے. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیمس واقعہ کہ جو ملجم یا عبد الرحمن بن ملجم تھا، یہ راستے میں بیٹھ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا اکثر اوقات دائرے وہاں پہ تشریف فرما جب نماز کے لیے نکلتے تو الصلات پکارتے ہوئے جایا کرتے تھے. یہ شخص بدبخت وہاں راستے میں بیٹھ گیا چھپ کر، اور علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی آئے تو اس نے سامنے سے حملہ کیا، اور اچانک اور آپ کی پیشانی پر سے سامنے فور ہیڈ کے اوپر تلوار کا وار کیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن بھی فرمائی تھی، اور زخمی شدید کیا گیا، اور آپ پھر بھاگا لیکن لوگوں نے اسے ظاہر ہے گھیر کے پکڑ لیا. آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس قاتل ابن ملجم کے بارے میں جیسا چاہوں گا فیصلہ کروں گا، اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں، اور چاہوں تو اس سے قصاص اور قتل کا بدلہ لوں گا، اور اگر میں فوت ہو جاؤں تو پھر اس کو شریک قانون قصاص کے مطابق قتل کر دیا جائے. اور ظاہر ہے اس بدبخت کی اس وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ عرصے بعد شہید ہو گئے، اور ظاہر ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے آرڈر سے پھر اس بدبخت کو بھی قتل کر دیا گیا. تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مرتبے اور مقام کی بارے میں ہمیں اتنی ساری روایات ملتی ہیں جنہیں اکٹھے جمع کرنا شاید پاسبل ہی نہ ہو. آپ کی شان میں، جو آپ کی اعزاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان اٹ سیلف اور دوسرے صحابہ کرام کی روایات ہیں، آپ کی سینگز ہیں، وہ اتنی ایمپل ہیں کہ جتنا ان پہ بیان کیا جائے وہ کم ہیں. اور ظاہر ہے تمام کی تمام امت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ تمام مین کائنڈ سے یعنی نان انبیاء کے اندر وہ سب سے بڑھ کر فورتھ نمبر پر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہی مقام آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.